فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सिलसिले के आगाज से पहले दुरूद पाक की फजीले सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर किताब में दुरूद पाक लिखा, जब तक वो दुरूद पाक उस किताब में लिखा रहेगा, फरिश्ते उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। जो सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं, कुछ कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, कॉल्स को सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मैं वैरोवाल से दोस्त मोहम्मद बोल रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर इमाम साहब मस्जिद में ना हो और 10 आदमी हो नमाज पढ़ने वाले और उनमें मुकम्मल दाढ़ी वाला कोई आदमी ना हो, तो क्या उनमें से कोई आदमी जमात करा सकता है?
एक और कॉल सुनाइए।
हजूर, मेरा ये सवाल है कि मैंने जो ना कुछ अर्सा पहले मुझ पे कर्ज था, तो वहाँ पे मैंने एक मन्नत मानी थी कि मैं अपने करीबी दरबार पे देख दूंगा चावल की पका के ना। उससे ये कि मैं ये पूछना है मैंने कि मैं वो बेग अपने घर में खत्म पढ़ा सकता हूँ, दे सकता हूँ, हो जाएगी ऐसे मेरी?
जी इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब देते हैं। हुजूर, पहला सवाल नारोवाल से हमारे इस्लामी भाई ने पूछा कि अगर मस्जिद में 8-10 अफराद मौजूद हैं, नमाज का वक्त है, जमात करवानी है, या वैसे ही नमाज जमात का वक्त नहीं लेकिन जमा हो गए और कोई दाढ़ी वाला शख्स मौजूद नहीं है, तो क्या आप किसी को इमाम बना सकते उनमें से?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर 10 अफराद जमा हो गए और कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी दाढ़ी पूरी हो, तो अब वो इमामत करवाएं या नहीं करवाएं, उनमें से कोई आगे बढ़ जाए या नहीं, तो इसमें यह है कि अगर किसी कोई शख्स दाढ़ी मुड़वाता है या दाढ़ी तो है लेकिन वो कटवा कर एक मुट्ठी से कम करता है और तसलसल से ये काम करता है, तो ऐसा शख्स फासे के मौलिन है, यानी एलानिया गुनाह करने वाला है।
सही।
और जो इमामत एक मनसब है और शरई मनसब है, इसके कुछ तकाजे हैं और शरई तकाजे हैं, वो ये है कि इमाम जो है वो सही अकीदा हो और उसकी किराअत जो है वो सही हो, सही कुरान पाक पढ़ता हो, और इसके साथ साथ वो दियानादार हो, फासिक ना हो, यानी कि जो कबीरा गुनाह हैं वो अलल ऐलान ना करता हो, उनसे बचता हो। अगर वो अलल ऐलान किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है तो ऐसे शख्स को फासे के मौलिन कहा जाता है।
फासे के मौलिन,
फासे के मौलिन यानी कि ऐसा शख्स के जो अलल ऐलान
ठीक है
खुले आम गुनाह कर रहा है।
सही।
तो अब जिसकी दाढ़ी जो है जो मुंडाता है या एक मुट्ठी से कम करवाता है तो वो अलल ऐलान गुनाह कर रहा है,
ठीक है,
तो ऐसा शख्स मनसब इमामत के लायक नहीं है।
सही।
शरीयत ने ऐसे शख्स को मनसब इमामत के लायक नहीं ठहराया है।
ठीक है।
तो अब अगर 5, 10, 12 या जितने भी अगरचे बड़ी जमात क्यों ना हो,
सही,
लेकिन उनमें ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो इमामत के शरई तकाजे हैं कि जिनका पूरा करना जरूरी है और उसके बगैर नमाज होगी ही नहीं, यानी यूं नहीं होगी कि या तो मकरूह तरीमी हो या असलन होगी नहीं।
सही।
अब यूं समझ लें कि दाढ़ी वाला है और उसकी किराअत ऐसी है کہ کوئی تمیز نہیں ہے، حروف کی ادائیگی درست نہیں ہے، تو قوی اندیشہ ہے کہ وہ نماز کو جو ہے وہ فساد میں ڈال دے،
صحیح،
اس طرح تلاوت کرے، تو یہاں نماز ہوگی ہی نہیں.
ٹھیک ہے.
فاسے کے مولن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ ہوتا ہے.
گناہ کا
جی، یعنی اس کے پیچھے پڑھنا گناہ، اگر پڑھ لی تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب اس میں بہت سارے جو ہے وہ شریعت کے منصب ایسے ہیں کہ جس میں لوگ تساہل برتتے ہیں اور اس کو کوئی ایسی نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے. کہتے ہیں کہ یار جماعت سے محرومی ہو جائے، 10 افراد ہیں تو جماعت ہی کیوں نہ کرا لیں. لیکن جو شریعت نے ضابطے بیان کیے ہیں اور جو منصب کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں، اگر وہ بنیادی شرائط نہیں ہیں تو وہ 100 آدمی ہی کیوں نہ جمع ہوں، تب بھی کسی کو وہ اس منصب پر فیض نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ عوامی رائے دہی جو ہے وہ جمہوریت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ لوگ جس کو منتخب کر دیں وہی جو ہے وہ امام بن جائے، بلکہ اس میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو یہ اس میں لوگ بہت تساہل برتتے ہیں، اور جماعت کا ثواب پانا ان کی غرض ہوتی ہے کہ بھئی اتنے بندے ہیں تو جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں جماعت کا ثواب کیا ملے گا، بلکہ ایسا شخص کے جو شرعی طور پر منصب امامت کے لائق نہیں ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی
گناہ. آفس وغیرہ میں وقفہ ہوتا ہے تو وہ داڑھی منڈے ہوتے ہیں سارے، تو اس میں یہ کر لیا جاتا ہے.
یہ ان کی لالچ یہی ہوتی ہے
جماعت کا
ثواب. لیکن بہت سارے منصب ایسے ہیں، اس میں میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ بہت تساہل برتتے ہیں خصوصاً ان اس طرح کے کاموں میں. وہ کہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ساری شرطیں یہ ضروری نہیں ہیں، بس اللہ کی نماز ادا کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو اہل نہیں ہے آپ اس کو آگے کھڑا کر دیں، اور اگر اپنی پڑھتے تو شاید ہو جاتی، اور صرف داڑھی کی وجہ سے جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو رہی ہے. اگر اپنی پڑھتے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوتی، نماز بالکل صحیح ہو جاتی. اب جماعت کو پانے کے لیے قرات تحریمی کا ارتکاب کر دیا، تو اس میں تساہل نہیں برتنی چاہیے. شریعت کے جو منصب، شریعت کی طرف سے جو عطا کردہ منصب ہیں، ان کی جو شرائط ہیں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے، یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، ان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ باہم اہل مسجد امامت ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے اور اپنے میں سے کسی آدمی کو بھی اہل نہیں پائیں گے. یعنی ان آدمیوں کو کوئی اہل نہیں ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو بولیں گے کہ آپ پڑھا لو، آپ پڑھا لو. جیسا کہ بعض جگہوں پر آفیسز وغیرہ کی جو آپ نے مثال دی ہے، یا ایسے پبلک مقامات جہاں پہ گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں نمازوں کے ٹائم،
گاڑی ہوٹل پہ
وہ یہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ آ جاؤ نا بھائی، آپ آ جاؤ نا. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، اور اس طرح کسی کو آگے امامت کے مسلح پر کر دینا تمام شرائط کا لحاظ کیے بغیر، یہ جائز بھی نہیں ہے، اور اپنی نماز کو بھی ناقص کرنا ہے. اور بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ نماز ہو ہی نہ. اب ہم جماعت پانے گئے، پتہ چلا کہ اگر اس کے پیچھے نہیں پڑھتے تو اپنی نماز ہو جاتی، اور اس کے پیچھے پڑھی ہے تو وہ نماز ہوئی نہیں ہے، یا ہوئی ہے فرض ادا ہو گئے ہیں تو اس کا اعادہ واجب ہو گیا ہے. لہٰذا اس میں تساہل سے کام نہیں لینا چاہیے، جو دینی منصب ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. بہت ساری مثالیں آپ کو مساجد میں اس کی ملتی ہیں، لوگ صف میں چھوٹے بچے کھڑے کر دیتے ہیں، آپ ان کو لاکھ سمجھیں، لاکھ اعلان کریں کہ بھئی اس سے قطع صف ہو جائے گا، لیکن لوگ اس کو مائنڈ ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، بچہ ہمارے ساتھ آیا تو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوگا،
نماز نہیں پڑھنے دے رہے،
نماز نہیں پڑھنے دے رہے، اس سے روک رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس کو روکا جا رہا ہے. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹا بچہ کھڑا ہونا یہ صف کو قطع کر دے گا،
گویا کہ وہ ہے ہی نہیں،
گویا کہ ہے نہیں، وہ جگہ خالی رہ گئی ہے.
ٹھیک ہے.
تو شریعت نے جس چیز سے منع کیا، اگر اسے منع کیا جا رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی لوجک یا اپنی عقل کے اوپر اس کو جو ہے وہ بھروسہ لوگ کر لیتے ہیں. تو میں پھر یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ فرض کیا کہ کوئی بہت ہی ذہین آدمی ہے جس کی ذہانت کے اوپر کوئی شبہ نہیں ہے، اگر اس کو یہ بولا جائے کہ یہ پارلیمنٹ میں جا کر، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں بیٹھ جائے اور وزیر کی سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے،
ٹھیک ہے،
تو وہاں پہ بھی ایک وہ شرط ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ حضرت صاحب آپ تو ووٹوں سے منتخب ہو کر نہیں آئے، تو آپ یہاں پہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں. تو تو جس طرح یہ ایک منصب ہے اسی طرح جو ہے وہ کوئی جو ہے یہ بولے کہ جو آپ نے فلاں سیٹ پر فلاں جو ہے وہ منصب پر فلاں عہدے پر فلاں کو رکھا ہوا ہے اس کی بجائے اس شخص کو بیٹھنے دیا جائے, تو یہی کہا جائے گا کہ یہ جو شخص اس عہدے اور منصب پر بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے تقاضے پورے کر کے آئے, یہ تقاضے پورے کر کے آئے یہ بھی بیٹھ جائے.
ٹھیک ہے,
تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی بچہ جو ہے نا ہم نے اس کو صف کے اندر کھڑا کرنا ہے, اس کو نماز کا عادی کرنا ہے, تو پھر کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے بچے کو نماز بھی پڑھانے دیں تاکہ اس کو یہ بھی عادت ہو جائے.
نا عام دنوں میں تو داڑھی والے کوشش کی جاتی ہے امام مل جائے, مسجدوں میں ہوتے بھی ہیں. رمضان میں جب تراویح کا معاملہ آتا ہے نا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفاظ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی داڑیاں چھوٹی ہوتی ہیں ہوتی نہیں ہیں. چھوٹا بچہ تو الگ ہے لیکن جو بڑے ہوتے عمر میں بھی اس میں شاید یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو روا سمجھا جاتا ہے.
وہی تساہل والی بات ہے, لوگوں کے نزدیک بس یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے کسی کے بھی پیچھے ہو جائے, لیکن شرعاً ایسا نہیں ہے.
رمضان میں بھی داڑھی والا امام ہی ہونا ضروری ہے. بہت اچھے انداز سے حضرت نے بیان فرمایا. تیسرا سوال تھا کہ قرض تھا کسی شخص پر, انہوں نے کہا کہ میں نے منت مانی کہ قرض اتر جائے تو میں مزار پر دیگ چڑھاؤں گا. قرض تو اتر گیا, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ دیگ مزار کے بجائے گھر میں ختم دلا کر لوگوں کو کھلا سکتا ہوں؟
یہ نظر عرفی ہے, یعنی کہ عموماً جو ہے وہ لوگ اس طرح کی نظر مانتے ہیں, اس کا پورا کرنا واجب تو نہیں ہے جس طرح انہوں نے یہ بولا کہ مزار کے اوپر, لیکن بہتر یہ ہے کہ جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو یہ پورا کریں,
مزار پر ہی
جو ہے وہ دے. اور اگر یہ گھر میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن جو ارادہ کیا ہے, جو نیت کی ہے, جو اپنے آپ سے عہد کیا ہے, اس کو اسی طریقے سے اگر پورا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر مزار پر نہیں دیں گھر پر جو ہے وہ تقسیم کر لیں, فقراء مساکین کو کسی اور جگہ پر کھلا دیں, تو یہ بھی درست ہے, اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اگلی کال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد جوید اقبال ہے, چھنگا مانگا سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو آخری بدھ کو چوری روزہ مناتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلا
محمد علی بات کر رہا ہوں, سکردو گلگت بلتستان سے. اگر کسی کی چیز مل جائے اور اس میں ہم یہ گھڑی ہو, موبائل ہو, پیسے ہو, جو ہمیں ملتا ہے, اس کو اگر ہم جیب میں رکھیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں پڑھ سکتا؟
ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اگلی کال.
میں محمد مزمل اتاری لاہور گل کر رہے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا کلین شیو آدمی اذان تے تکبیر پڑھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رجاب عطا فرماؤ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کرتے ہیں حضور, پہلا سوال جاوید اقبال بھائی نے کہ آخری بدھ کو, غالباً سفر کی آخری بدھ کو چوری روزہ رکھا جاتا ہے, اس کی فضیلت وہ پوچھتے ہیں کہ کیا فضیلت ہے؟
اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے.
کوئی فضیلت ہی نہیں,
اور یعنی روزہ رکھنا تو جائز ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے, جو تصور ہے, وہ کچھ اور ہے.
صحیح,
یہ پچھلے سلسلوں میں بھی عرض کیا کہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں خصوصاً لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس روز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو آپ کا مرض مبارک تھا اس سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفا حاصل ہوئی اور راحت حاصل ہوئی. تو اس تصور سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کوئی سیر و سیاحت کے لیے جاتا ہے, کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چنے, بھنے ہوئے چنے, اور کوئی آٹے کی جو ہے وہ گولیاں بنا کر جو ہے وہ مچھلیوں کو ڈالتے ہیں, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آخری بدھ جو تھا اس میں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرض اور شدت اختیار کر گیا تھا. تو اور پھر یہ بھی ایک تصور ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ یہ جو ہے وہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, تو ان بلاؤں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیے جاتے ہیں, کوئی چوری روزہ کرتا ہے, کچھ اور کرتا ہے. تو اس طرح کے تصورات کے ساتھ کہ یہ نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, یہ جو ہے وہ خامخواہ جو ہے وہ اس طرح کے معمولات اور اس کو ضروری سمجھنا اور نہ کرنے کے اوپر اپنے لیے نقصان کا جو ہے وہ گمان کرنا, ہمیں نقصان ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس تصور کے ساتھ نہ کیے جائے.
ٹھیک ہے,
ہاں, اور جو ہے وہ ویسے حصول ثواب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کے لیے مطلقاً اپنے آپ کو مشقتوں اور تکلیفوں سے بچانے کی نیت سے روزہ چاہے وہ سفر کے شروع میں ہو چاہے وہ آخر میں ہو چاہے ربیع الاول میں ہو گیارہویں میں ہو بارہویں میں ہو تو یہ روزہ رکھنا جائز عبادت ہے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے ان تمام امور کے پیچھے جو تصورات ہیں اور جن ان غلط تصورات ہیں اور ان غلط تصورات کی وجہ سے جو کام کیے جاتے ہیں ان کام کرنے کی اجازت وہ والے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اب چوری روزہ کا ہمیں صحیح مفہوم بھی پتہ نہیں ہے اب جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ عید والے دن جو قربانی والی عید ہے اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھئی آج روزہ رکھنا ہے
اچھا جو روزہ
ہے آج بھئی اتنے بجے تک وہ دوپہر تک یا گوشت کھانے تک روزہ رکھنا ہے اور بعض تو اس کو صحیح طرح کا روزہ سمجھتے ہیں یعنی ضروری سمجھتے ہیں کھانا ہی نہیں ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا تو یہ روزہ اس والے معنی میں نہیں ہے
ٹھیک
ہے کہ یہ روزہ اس معنی میں ہے کہ صرف اتنا کہا گیا کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ کھانے کا جو ابتدا ہے یہ مستحب ہے تو اب اس اعتبار سے اگر کوئی کسی نے نہیں کھایا اور یہ نیت کر کے کہ قربانی کے گوشت سے ہی آغاز کروں گا کھانے کا تاکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے قربانی کی صورت میں پہلے وہ میرے پیٹ میں آ جائے تو اس تصور سے نہ کھانا یہ تو درست ہے لیکن اس کو روزہ سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے اب چوری روزے بھی کوئی اسی طرح کا روزہ ہے
کھاتے ہوں گے کچھ کرتے ہوں
تو یہ تو بالکل وہ روزہ ہی نہیں ہے جیسے بعض لوگ جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک پانی نہیں پیتے اور اس کو بولتے ہیں کہ یہ روزہ رکھا ہوا ہے ہم نے تو اس طرح کے روزے جو جس کو شریعت ہی روزہ نہیں کہتی ہے تو وہ روزے درست نہیں ہیں اور ان کو وہ والا روزہ تصور کر لینا جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی حکمت کی وجہ سے کسی مصلحت کی وجہ سے وہ کام کیا ہے تو وہ اور بات ہے لیکن اس کو وہ جو حقیقی روزہ ہے اس وہ والا ثواب یا وہ والی جو فضیلت یا وہ والا طریقہ کار اس میں نہ اپنایا جائے
کردو سے ہمارے بھائی نے سوال کیا کہ کسی کی کوئی چیز ہمیں ملتی جیسے گھڑی گر گئی ٹوپی گر گئی اب یہ گری ہوئی چیز اٹھا لی اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا حکم
دیکھیں اس کو جیب میں رکھ کر نے پوچھا ہے کہ جیب میں رکھنا کیسا تو اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا تو جائز ہے شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ ایک اور اس مسئلے کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی گری پڑی چیز جو ہے وہ دیکھی ہے تو اس کو اپنے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے
اپنے لیے نہیں اٹھا سکتا
کہ بھئی مجھے مل گئی ہے
ٹھیک ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے زمین پہ جیسے ہے نا تصور زمین
اللہ کی زمین ہے
اللہ کی زمین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چیز عطا کر دی گئی جو زمین پہ پڑی ہے وہ ہماری ہے
ٹھیک
ہے اس تصور سے اٹھانا جائز نہیں ہے ہاں اس لیے کہ جس کی ہے میں اس تک پہنچا دوں اس نیت سے اٹھانا جائز بھی ہے اور نیت بھی ہونی چاہیے اور پھر پہنچانا بھی چاہیے
ٹھیک ہے
پھر اس کے باقاعدہ احکام ہیں کہ وہ کس طریقے سے پہنچائے گا کیا کرے گا وہ ایک الگ سے اس کے احکام ہیں لیکن اگر اس کو جیب میں رکھ لیا ہے بھلے وہ اٹھانے کی اپنے لیے اٹھانے کی نیت سے اٹھائی ہے یا دوسرے تک پہنچانے کی نیت سے اٹھائی ہے تو جیب میں رکھنے سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا
ٹھیک لاہور سے ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ کلین شیو انسان جو ہے وہ اذان تکبیرات اس طرح کے معاملات میں حصہ لے سکتا ہے
اس کا سوال بھی پہلے والے سوال کی طرح ہے اس کا
ٹھیک ہے
کہ یہ بھی ایک وہ ہے پہلے تو اس کا میں جواب جو شرعی جواب ہے وہ یہ ہے کہ کلین شیو یا داڑھی منڈوانے والا یا داڑھی ایک مٹھی سے حد شرع سے کم کروانے والا تو وہ امامت کے منصب کا بھی اہل نہیں ہے اور اذان کے منصب کا بھی اہل نہیں ہے
اذان بھی نہیں دے سکتا
اذان نہ دے مکروہ ہے اس کا اذان دینا بلکہ اگر یہ اذان دے تو مستحب ہے کہ اس کی اذان کا دوبارہ اعادہ کیا جائے مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اذان دی جائے کہ شریعت نے یہ جو اعلان کا طریقہ کار اختیار کیا ہے اور اس کے لیے جو فرد متعین ہوتا ہے یہ بھی ایک شرعی منصب ہے تو اس میں بھی وہی تساہل والا معاملہ ہے
سستی
یعنی کہ لوگ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں
ٹھیک ہے
جیسے مؤذنوں کی ویسے بھی لوگ جو ہے وہ کوئی امامت مؤذنی آج کل لوگوں کے ہاں کوئی یہ ایک اہمیت والا کام نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوکر ہیں لگے ہوئے ہیں
ٹھیک ہے
اور پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو چلو کرتے رہیں, تو اس لیے مسجد میں آئیں گے تو امام کو بھی جھاڑیں گے, مؤذن کو بھی جھاڑیں گے, خادم سے بھی لڑیں گے
ٹھیک ہے.
تو یہ والے جو سارے انداز ہیں یہ ان منصب والے لوگوں, یہ حالانکہ بہت بڑے منصب ہیں,
اذان دینا,
اذان دینا, امامت کرانا, مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑا منصب ہے
ٹھیک ہے.
اب اگر فرض کیا کہ کوئی بھی خدمت نہ کرے, ان منصبوں کے اوپر فائز نہ ہو تو پھر کون کرے گا؟
بالکل خالی ہو جائے گا.
تو اس میں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی لوگ یہ تساہل برتتے ہیں, اور بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کو منع کیا جائے کہ آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اس کے اوپر لڑتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی
ٹھیک ہے
کہ بس آپ یہ اذان دیں گے.
صحیح,
یہ تو دینی معاملہ ہے بھائی, کوئی بھی کر سکتا ہے, دینی معاملہ تو ہے, کوئی کر سکتا ہے یہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی شرائط مقرر کی ہیں کہ یہ کرے گا, جیسے مؤذن کے لیے کہا کہ نیک صالح متقی پرہیزگار اور وقت کا جاننے والا ہو, اوقات کو جاننے والا ہو. اب اذان تو دینی ہے, ایسے تھوڑی ہے کہ 12 بجے وہ اٹھ کھڑا ہو اور زور کے اذان دینا شروع ہو جائے,
صحیح,
اور آدھی رات کو جو ہے وہ فجر کے اذان دینا شروع ہو جائے کہ میں نے اذان دے دی ہے. اوقات کا جاننے والا ہو کہ کس وقت میں کس جو ہے وہ کس وقت میں کون سی نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور کس وقت میں مجھے اذان دینی ہے, وقت ہو جانے کے بعد مجھے اذان دینی ہے.
صحیح.
اور بلکہ یہاں تک فقہا نے فرمایا کہ مؤذن جو ہے وہ وجاہت والا شخص ہونا چاہیے, جو امر بالمعروف کرے, لوگوں کو نماز کی طرف بلائے, اور نہ پڑھنے والوں کو زجر و توبیخ کرے.
اچھا, کہ
آپ نماز کے اوپر کیوں نہیں ہیں,
سمجھا سکے, ڈانٹ سکے,
سمجھائے اور لوگوں کو پیار محبت سے بلائے.
ٹھیک,
تو یہ بھی مؤذنی بھی ایک منصب ہے اور ایک عہدہ ہے, شرعی عہدہ اور شرعی منصب ہے. تو جس طرح دنیاوی منصبوں کے تقاضے ہوتے ہیں اس میں ایک اہلیت کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ بھئی یہ اس اہلیت والا اس منصب پر آ سکتا ہے, تو اسی طرح اس شرعی منصب کی بھی اہلیت ہے.
ٹھیک
ہے, اور وہ اہلیت یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ متقی پرہیزگار فاسق و فاجر نہ ہو,
صحیح,
علل اعلان گناہ کرنے والا نہ ہو.
ٹھیک ہے,
اگر علل اعلان گناہ کرنے والا ہے تو وہ اذان دینے کا اہل نہیں ہے. تو چونکہ لوگ داڑھی کو بھی اہمیت نہیں دیتے, بولتے ہیں کہ یہ رکھنا نہ رکھنا یہ ہمارا ذاتی فعل ہے.
صحیح,
اب یعنی کہ بہت سارے لوگوں میں یہ آ رہا ہے کہ اور اس بات کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ دین ہر کسی کا ذاتی معاملہ, آپ کریں یا نہ کریں.
ٹھیک ہے,
آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سمجھانے والے.
صحیح,
ٹھیک ہے, اگر آپ اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو پھر آپ وہ والے منصب کیوں طلب کرتے ہیں کہ جس کے اوپر شریعت نے باقاعدہ شرائط رکھی ہیں کہ اس منصب کے اوپر یہ اہلیت والا اس اہلیت والا شخص آ سکتا ہے. تو اگر آپ کو اذان دینے کا شوق ہے, اور اچھی بات ہے, ہر مسلمان کو اذان دینے کا شوق ہونا چاہیے, تو پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض جگہوں پر تو ایسا یعنی کہ اندھی مچائی ہوئی ہوتی ہے بعض لوگوں نے, جو مسجد کا متولی ہے.
جی جی,
فرض کیا کہ جناب اس کی داڑھی نہیں ہے, کلین شیو ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اذان مجھے پڑھنی ہے. اگر وہ اذان کے ٹائم حاضر ہو گئے, تشریف لے آئے, تو اذان اس نے پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا, اب اگر اقامت کے ٹائم وہ تشریف لے آئے,
ٹھیک ہے,
تو ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اقامت بھی مجھے کہنی ہے.
ٹھیک ہے,
بھلے مؤذن مقرر ہے, موجود ہے, تو لیکن ان کی طرف سے کہ مجھے آج جو ہے وہ اقامت مجھے ہی کہنی ہے.
ٹھیک ہے,
بعض تو یوں کہ مجھے کہنی ہے, میرا شوق ہے, مجھے کہنے دیا جائے اور اس کو منع کیا جائے تو اس کے اوپر فتنہ کرتے ہیں.
ٹھیک,
کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, یہ ثواب کا کام ہے, ہم بھی کریں گے.
ٹھیک ہے,
تو ثواب کا کام ہے, ہم بھی کریں گے, اس کے لیے اہلیت ضروری ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو اور زیادہ شوق دے, لیکن آپ پہلے اس کے اہل بن جائیں.
ٹھیک,
وہ جو شرائط ہیں وہ والی آپ کر لیں. خصوصاً آئمہ حضرات کو, مؤذنین حضرات کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مساجد میں.
ٹھیک ہے,
کہ کبھی کوئی محلے والا آ گیا کہ جی مؤذن صاحب سے کہا کہ آج میرا بڑا شوق ہو رہا ہے کہ میں اذان کہوں.
صحیح,
اب بیچارہ منع کرتا ہے تو وہ فتنے فساد کا شہبہ ہوتا ہے, اور اگر وہ اجازت دیتا ہے تو وہ شریعت کا حکم ہے کہ بھئی ایسے شخص کا اذان دینا مکروہ ہے, بلکہ ارادہ کیا جائے.
بعض وہ فارغ کر دیتے ہیں,
بعض وہ فارغ کر دیتے ہیں کہ جی وہ کمیٹی کے فلاں صاحب نے بولا تھا کہ اذان دینے دیں یا اقامت پڑھنے دیں, اور یہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے منصب کی خواہش رکھتے ہیں کہ جس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک حدود قیود شرائط مقرر کی ہیں تو پھر اس کی اہلیت ضروری ہے، اگر اس کی اہلیت نہیں ہے تو پھر آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کو سمجھاتا ہے کہ حضرت اس کے تقاضے یہ ہیں آپ اس کو پہلے پورا کر لیں پھر آپ ہی دیں آزاد، بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور جذبہ اور شوق دے، تو وہ جب پورے ہو جائے تقاضے پھر اذان بھی کہیں اقامت بھی کہیں۔ اچھا اب اس میں دوسرا پہلو یہ کہ داڑھی رکھ لی،
ٹھیک ہے
داڑھی رکھ لی تو ایک تساؤل والی بات، یا عوام الناس جس چیز کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ اپنا وہ ہے اختیاری ہے آپشنل ہے کریں یا نہ کریں، وہ ہے صحیح قرآن پاک پڑھنا
تلفظ،
اور صحیح جو ہے وہ تلفظ کہ بعض اذکار جو ہیں جیسے قرآن پاک تو ظاہر ہے کہ ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے،
ٹھیک ہے،
اسی طرح اذان بھی ایک جو ہے وہ اعلان ہے، اور اس کا احادیث پاک میں بیان کیا کہ یہ یہ الفاظ ادا کرنے، وہ الفاظ بھی اسی طرح ادا کرنے ہیں کہ جس طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا کیے، سرکار کے سکھ ایسے صحابہ نے پھر تابعین نے، وہ عربی زبان میں ہیں ان کو اسی جو ہے وہ لہجے میں ادائیگی کرنی ہے، تو بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کیا ضروری ہے،
صحیح،
تو اب وہ اگر اس کا وہ ادائیگی کا طریقہ ہی درست نہیں ہے تو اس میں اللہ اکبر اور یہ جو اذکار ہیں اذان کے جو کلمات ہیں اس میں بھی بعض جو ہے وہ کلمات غلط پڑھ دینے سے جو ہے معنی فاسد ہو جائیں گے اور اس طرح گناہگار بھی ہو سکتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ کفر بھی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، اور اس اعتبار سے آسان نہیں ہے کہ اس کے آپ تقاضے پورے کر لیں پھر اس کو ادا کریں، اگر آپ یہ کہیں کہ میری داڑھی بھی ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ اس کا تلفظ بھی صحیح ادا کر لیں، اگر آپ تلفظ وہ اردو والا پڑھ رہے ہیں اور جو اذان اور جو ہے وہ اقامت تکبیر کے الفاظ ہیں وہ عربی میں ہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے،
اچھا اس کی اذان ہو جائے گی جس نے صحیح تلفظ سے نہ پڑھی،
کہ اس کی کہاں ہوگی
اذان ہی نہیں،
جو اذان جو ہے وہ جس طریقے سے دینی تھی اس نے دی ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے
دی نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے ادا کیا،
اچھے الحان کے ساتھ اچھی تجوید کے ساتھ اذان دینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے، کوشش کیجئے کہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا سیکھیے، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی اس کا بہت اچھے انداز سے اہتمام کرتی ہے، ہماری اکثر مساجد کے اندر الحمدللہ عزوجل عشاء کی نماز کے بعد عموماً مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ اسلامی بھائی کہ جو قرآن پاک اچھا پڑھنا نہیں جانتے ان کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور مفت تعلیم دی جاتی ہے روزانہ الحمدللہ مساجد کے اندر، بے شمار مساجد کے اندر، ملک کے اندر، بیرون ملک بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو اسلامی بھائی اچھے انداز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ ان مدارس میں جائیں، انشاءاللہ عزوجل قرآن پاک کی درست تعلیم بھی حاصل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ دیگر مسائل سیکھنے کا، سنتیں سیکھنے کا بھی ہمیں موقع حاصل ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتی رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔